ناظرین، اگر آپ پروگرام زاویہ نگاہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے پروگرام کے بارے میں تنقید یا کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے زاویہ نگاہ @sahar.tv.ir۔ اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب عراق کے مختلف سیاسی جماعتیں اور دھڑے قومی حکومت کی تشکیل کے معاملے پر اصول اتفاق رائے تک پہنچ گئے ہیں، عراق میں دہشت گردانہ واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان واقعات کے پس پردہ کون سے عوامل ہیں اور کیا وجوہات کار فرما ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
عراق کے دارالحکومت بغداد نے گزشتہ ہفتے کئی خونی دن گزارے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں اور بم دھماکوں میں کم از کم 390 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے ایک بار پھر بغداد کے شیعہ آبادی والے علاقے اور صدر ٹاؤن اور عوامی مقامات کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ بغداد میں یہ بم دھماکے اور دہشت گردی کے واقعات ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ایسی اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کی سیاسی جماعتیں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ایسے حالات میں یوں دکھائی دیتا ہے کہ نوری المالکی حکومت اور عراق کے سیاسی عمل کی مخالف قوتیں اب اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ ملک کے اندرونی صورتحال کو خراب کر کے حکومت کی تشکیل کے عمل کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا جائے۔ عراق میں بدامنی پھیلانا اس ملک کے موجودہ سیاسی نظام کے مخالف اندرونی اور بیرونی عناصر کا ایک حربہ رہا ہے جسے وہ حالیہ برسوں کے دوران آزماتے چلے آئے ہیں۔ کافی عرصے سے امریکی پالیسیوں کے حامی سیاسی دھڑے اور بعض عرب ممالک اپنے مفادات کے حصول کے لیے عراق میں نئی حکومت کی تشکیل کے عمل میں رورے اٹکاتے چلے آ رہے ہیں۔ بغداد کی کلیسا پر حملہ اور اس کے بعد بغداد شہر میں ہونے والے پے در پے بم دھماکے پوری طرح منظم اور منصوبہ بند سازش کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ اب تک بعض عناصر القاعدہ اور امریکہ کے کاستہ لہسوں کی ایک ناپاک مثلث عراق میں امن استحکام کے خلاف ایسی سازشیں کرتے چلے آئے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں عراق میں سرگرم دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے بعض عرب حلقوں کی شیطنت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب تک عراق آنے والے دہشت گردوں کی بڑی تعداد سعودی عرب اور اردن کے راستے اس ملک میں داخل ہوئی ہے۔ سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات اور یہاں تک کہ ٹیونس اور لیبیا سے تعلق رکھنے والے درجنوں دہشت گردوں کی عراق میں گرفتاری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بعض عرب ممالک نہ صرف یہ کہ عراق کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں بلکہ اس ملک میں بدامنی پھیلانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ ایسے وقت میں جب عراق کی صورتحال حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، عراق میں جاری سیاسی عمل سے ناخوش بعض عرب ممالک عراق کی بدامنی میں اپنا مفاد تلاش کر رہے ہیں۔ بعض عرب ملکوں نے امریکی پالیسیوں کی پیروی کرتے ہوئے عراق میں جاری سیاسی عمل کو ناکام بنانے کے لیے نوری المالکی کی ساکھ خراب کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، جو شیعہ اتحاد کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بغداد کے حالیہ بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کرنے والوں کا ایک مقصد یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نوری المالکی کی حکومت کو ملکی سیکورٹی کے حوالے سے ایک ناکام حکومت کے طور پر پیش کیا جائے۔ اس صورتحال میں عراق کے تمام سیاستدانوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ شرپسندوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ عراقی حکام نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ اندرونی یا بیرونی کسی بھی عناصر کے دباؤ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے اور نئے عراق کے قیام کے منصوبے سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
اور ناظرین، اب عراق کے بعد امریکہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں ڈیموکریٹ پارٹی کو وسط مدتی انتخابات میں زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد صدر باراک اوباما نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے اور ریپبلکن کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا اس بارے میں کہتے ہیں۔
میں یہ کہتا ہوں کہ 245 کے ایوان میں اگر ان کی 435 کے ایوان میں اگر ان کی اکثریت 200-250 سے بڑھ گئی ہے اور وہ وہاں پر باراک اوباما کی ڈیموکریٹک پارٹی کو بہت ہی زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ باراک اوباما نے کہا تھا کہ میں تبدیلی لے کے آنا چاہتا ہوں, میں بش کی جنگ زدہ پالیسیوں کو تبدیل کروں گا, میں بش نے جو انٹرنلی پرابلمز پیدا کیے ہوئے ہیں ان کو درست کروں گا, لیکن اوباما بھی کسی نہ کسی طریقے پر بش کی پالیسیوں پر ہی عمل پرا ہیں اور تبدیلی جو ہے وہ خواب بن کے رہ گئی تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکن ووٹرز نے بالکل درست سمت میں فیصلہ کیا ہے اور اوباما سے جو توقعات تھی پوری نہیں ہوئی اور انہوں نے اوباما کو سبق سکھایا ہے, کیونکہ یہی جناب اوباما ہیں جنہوں نے افغانستان میں فوجوں کو سرچ کیا اور یہ اوباما ہیں جنہوں نے جو ہے وہ یمن میں نیا محاذ کھولا اور یہی اوباما ہیں جس نے جو ہے وہ اسرائیل کی بہت زیادہ سرپرستی کی اور مشرق وسطی کے جو مذاکرات ہیں ان میں اسرائیل کو بالادستی کے باوجود ناکامی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن ووٹرز کا یہ خیال تھا اور پوری دنیا کا یہ موقف سامنے آیا کہ امریکہ پرانی پالیسیوں پر ہی چل رہا ہے جو کہ نیو کنزرویٹیوز کی پالیسیاں تھیں, تو انہوں نے اوباما صاحب کو سبق سکھایا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوباما کو اب عقل آ کے اور اب اس کا جو پرانا مینڈیٹ تھا ڈیموکریٹ پارٹی کا کہ انہوں نے تبدیلی لانی ہے, وہ تبدیلی لانے کی حقیقی کوشش کریں, ورنہ اگلے الیکشن میں تو جناب اوباما صرف ایک ہی ٹرم کر کے بش سینئر کی طرح ریٹائر ہو جائیں گے. انہوں نے کیسے کتنے ملین ڈالرز کا خرچہ کیا ہے کہ عراق کے انتخابات ہو گئے, مارچ سے اب تک حکومت کی تشکیل نہیں ہو سکی, عراق میں ایک ہی دن میں 16 دھماکے ہو گئے اور وہ جو ہے خاص فرقوں کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا, اس کے علاوہ افغانستان میں ظلم و تشدد ہے, پاکستان پر نئی جنگ کا خوف ہے. تو اوباما کو اپنی کارکردگی کو بہت زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اب تو ایک نیا محاذ یمن میں اور صومالیہ میں بھی کھلنے جا رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوباما مجبور ہے اور یا تو وہ پالیسیاں تبدیل کرے یا اپنی صدارت کا ایک ہی ٹرم قبول کر کے اپنے آپ کو وہ امریکی سیاست سے ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس چلا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوباما کی ایک ہی ٹرم ہے اور دوسری ٹرم کے لیے اوباما نہیں آئے گا, تاریخ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے.
ناظرین, پروگرام کے بارے میں اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ایک بار پھر نوٹ کر لیجیے, zavianiga@sahedtv.ir. اور اب رخ کرتے ہیں برازیل کا. برازیل کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں حکمراں لیبر پارٹی کی امیدوار محترمہ ڈلما روسیف نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے. انہیں ملک کی پہلی خاتون صدر بننے کا بھی اعزاز حاصل ہوا ہے. ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
برازیل کی نو منتخب صدر ڈیلما روسیف نے کہا ہے کہ وہ ایران کی پرامن جوہری سرگرمیوں کے حوالے سے پچھلی حکومت کی پالیسیوں پر عمل کرتی رہیں گی. برازیل کی لیبر پارٹی کی امیدوار اور سابق صدر لولا ڈی سلوا کی حمایت یافتہ محترمہ ڈیلما روسیف برازیل کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے اپنے حریف کے مقابلے میں 56% ووٹ لے کر ملک کی صدر منتخب ہوئی ہیں. 20 کروڑ آبادی والے لاطینی امریکہ کے سب سے بڑے اور دنیا کے پانچویں بڑے ملک برازیل کی پہلی خاتون صدر روسوف منتخب ہوئی ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سابق صدر لولا ڈی سلوا کی حمایت یافتہ امیدوار کی کامیابی ان کی عوامی مقبولیت اور گزشتہ 8 برسوں کے دوران ان کی اقتصادی اور سیاسی حکمت عملی کی کامیابی کی علامت ہے. مسٹر ڈی سلوا اپنے دور صدارت میں برازیل کو دنیا کی 8ویں اقتصادی طاقت میں تبدیل کرنے اور ملک کے لاکھوں لوگوں کو غربت سے نجات دلانے میں کامیاب رہے ہیں. خارجہ پالیسی کے لحاظ سے بھی مسٹر ڈی سلوا نے اپنے ملک کو لاطینی امریکہ اور دنیا کے باثر ملکوں میں تبدیل کر دیا. مشرق وسطی کے حالات اور خاص طور پر مسئلے فلسطین, ایران کے جوہری معاملے اور افغانستان کے بحران کے بارے میں برازیل کا آزادانہ موقف اور مشرق وسطی میں جنگ کی مخالفت, ڈی سلوا کی قیادت والے برازیل کی جانب سے عالمی سطح پر یک طرفہ اور خسرانہ پالیسیوں کی مخالفت کی علامت ہیں. ایران کا جوہری پروگرام اور جوہری ایندھن کے تبادلے کا معاملہ جو مغربی ملکوں کی جانب سے رخنہ اندازیوں کی وجہ سے تعطل کے قریب پہنچ چکا تھا, ایسے معاملات تھے جن میں برازیل نے ترکی کے ساتھ مل کر کردار ادا کیا اور اسلامی جمہوری ایران نے عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی طاقت کی حیثیت سے اس کا خیر مقدم کیا. تینوں ملکوں نے جوہری ایندھن کے تبادلے کے بارے میں ایران کے لیے قابل قبول فارمولے کی بنیاد پر تہران اعلامیہ پر دستخط کر کے دنیا کے ایک اہم معاملے کے بارے میں ایسا رائے حل پیش کیا جس میں عالمی انتظام کا دعوے دار کوئی بھی ملک شریک نہیں تھا. اگرچہ امریکہ اور بعض مغربی ملکوں نے ایران کے خلاف اپنے مخاصمانہ موقف کو تحال جاری رکھا ہے اور ایران مخالف قرارداد منظور کر کے تہران پر نئی پابندیاں لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن برازیل بدستور ایران کے پرام نے جوہری سرگرمیوں کی حمایت کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ اعلان تہران پر عمل درآمد اور اس معاملے کو سفارتی ذرائع سے حل کیے جانے کی ضرورت پر برازیل مسلسل زور دیتا چلا آ رہا ہے۔ مختلف علاقائی اور عالمی معاملات کے بارے میں تہران اور برازیلیا کے موقف میں پائی جانے والی یکسانیت کی وجہ سے خاص کر لولا ڈی سلوا کی صدارت کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئے باب کا اضافہ ہوا اور تہران اور برازیلیا کے تعلقات میں بڑی تیزی کے ساتھ توسیع اور فروغ آنے لگا۔ اسی تناظر میں اسلامی جمہوریہ ایران نے محترمہ روسیف کے انتخاب کا خیر مقدم کیا ہے۔ مسٹر ڈی سلوا نے حکومت کی کامیابیوں اور برازیل کے عوام کی حمایت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ملکی قیادت محترمہ روسیف کے سپرد کر دی ہے، تاکہ وہ بھی جیسا کہ خود انہوں نے اعلان کیا ہے برازیل کے مقبول عوامی صدر ڈی سلوا کی پالیسیوں پر عمل کریں۔
ناظرین، گزشتہ روز اسلامی جمہوریہ ایران میں عالمی سامراج کے خلاف جدوجہد کا قومی دن تھا۔ ایران میں ہر سال 4 نومبر کو عالمی سامراج کے خلاف قومی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کی ایرانی عوام کے لیے عالمی سطح پر اور کتنی اہمیت ہے اس دن کی اور اس کی وجوہات کیا ہیں، ان ساری باتوں پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب عباس حاجی نجاری صاحب۔ نجاری صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سارے سوالات ہمارے ناظرین کے ذہن میں یقیناً اس حوالے سے موجود ہوں گے کہ عالمی سامراج کے خلاف جدوجہد کا یہ قومی دن ایران میں کیوں منایا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس واقعے کی تاریخی وجوہات کیا ہیں؟ کیا صرف امریکی سفارت خانے پر کیا جانے والا قبضہ، چونکہ اس دن کیا گیا تھا 13 بان یا 4 نومبر کو کیا گیا تھا، تو کیا صرف یہی ایک بنیاد ہے اس واقعے کی، نہیں، یا اس کے علاوہ بھی اور بنیادیں ہیں جن کی وجوہات کے سامنے رکھتے ہوئے عالمی سامراج کے خلاف جدوجہد کا یہ قومی دن منایا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز 13 آبان،
4 نومبر کا دن، ایک تاریخی دن ہے ایران کی اسلامی انقلاب کی تاریخ میں۔ آج کے دن کئی مناسبتیں ہیں اور اہم مناسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت 14 سال پہلے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے، 14 سال پہلے یعنی 1965 کی بات ہے، نومبر 1965، 4 نومبر، اس سال جب شاہی حکومت تھی، امریکیوں نے خود کو یہاں پر اپنا بلا شرکت غیر حاکم بنا رکھا تھا۔ تمام تر اقتصادی اور معاشی مسائل انہی کے ہاتھ میں تھا اور امریکی شاہی حکومت کی مدد بھی کرتے تھے۔ امریکی فوجی یہاں پر رہتے تھے اور انہیں ہر طرح کا عدالتی تحفظ حاصل تھا۔ اس وقت کی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا جس کو کیپچولزم کا قانون کہا جاتا ہے، یا عدالتی تحفظ کا قانون۔ اس قانون کی بنیاد پر امریکی فوجیوں کو ایران میں ہر طرح کا عدالتی تحفظ حاصل ہو گیا، حتیٰ اگر وہ کوئی قتل بھی کرتے تو بھی ان کے خلاف کارروائی ایران میں نہیں سکتی تھی۔ اس قانون کی منظوری سے عوام میں شدید غم و غصہ دوڑ گیا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس وقت ایک ممتاز عالم دین تھے، اس قانون پر احتجاج کیا اور اس قانون کی منظوری کو ایرانی عوام کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت اور المیہ قرار دیا، اور انہوں نے قم میں ایک شعلہ بیان تقریر کی اور جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہی حکومت نے 13 آبان یعنی 4 نومبر 1965 کو امام خمینی کو ایران سے ترکی جلا وطن کر دیا. شاہی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ امام خمینی کو جلا وطن کر کے ایران کے اسلامی انقلاب کی تحریک کو دبا دے گی، اس کے شعلوں کو دبا دے گی، لیکن ایران میں اسلامی انقلاب کی تحریک جاری رہی اور شاہی حکومت کی طرف سے امریکی پشت پناہی سے اس تحریک کو کچلنے کی ناکام کوشش کی گئی. اس کے باوجود بھی 1979 میں فروری 1979 میں اسلامی انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے اور امریکہ کا ایک اڈا جو علاقے میں سب سے بڑا اڈا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے امریکیوں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے احساس کرتے ہوئے اسلامی انقلاب کی جم کر مخالفت کی. البتہ ہم اس تاریخ میں ایک اور اہم مناسبت ہے، آج ہی کے دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلال الدین کے خلاف اس کے بعد طالبان مظاہرہ کیا تو ان کو شہید کر دیا تھا شاہی حکومت نے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امریکہ کا چونکہ ایک بہت بڑا اڈا یہاں سے ختم ہو گیا، اس کے مفادات کا ایک مرکز ختم ہو گیا، تو چونکہ اس نے یہاں پہ اپنا پیر جما رکھا تھا اور اسلامی انقلاب نے امریکہ کے پیر اکھاڑ دیے تھے اور ایران چونکہ مشرقی بلاک سے نزدیک تھا تو اس کے پیش نظر امریکیوں نے یہاں اپنے پیر بہت زیادہ جما لیے تھے. جب شاہی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو امریکہ کا جو سب سے بڑا اہم مرکز تھا یعنی ایران میں وہ ختم ہو گیا. اسلامی انقلاب کے نعروں کی وجہ سے اور اسلامی انقلاب کے اثرات کی وجہ جو علاقے پر مرتب ہوئے تو علاقے اور دنیا بھر کے مسلمان اور مستضعفین بیدار ہو گئے، ان کے اندر شعور اور آگاہی پیدا ہوئی اور اسی وجہ سے امریکیوں میں تشویش پیدا ہو گئی کہ لوگ تو بیدار ہو رہے ہیں. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے کئی مہینوں کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ اسلامی انقلاب کے خلاف مختلف سازشیں کر رہا ہے، دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر رہا ہے، انقلاب مخالف عناصر کی حمایت کر رہا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ امریکیوں نے شاہ کو جسے ایرانی عوام نے باہر کر دیا تو شاہ کے جو بعض حامی افراد تھے ان کو بھڑکا کر ایران کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا. یہ تمام تر جو امریکی سازشیں تھیں اس بات کی باعث بنی کہ ایران کے عوام امریکہ کے تئیں بہت زیادہ حساس ہو جائیں اور سخت اس کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے لگیں اور پھر یہی غم و غصہ تھا عوامی ایران کے عوام کا کہ 4 نومبر 1979 کو ایران کے عوام اور خاص طور پر انقلابی طلبہ نے ایران کے ظلم و ستم کے خلاف امریکہ کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تہران میں امریکہ کے سفارت خانے میں داخل ہو کر جو جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا قبضہ کر لیں اور وہاں پر موجود ایسی دستاویزات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جاسوسی کرا ضبط کر لیں.
حاجی نجاری صاحب، آپ
نجاری صاحب
کی جانب اشارہ کیا اور ساتھ ہی پہنچے کہ 3-4 مناسبتیں اس دن کی حوالے سے ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں جو اس بات کا باعث بنی کہ اس دن کو یعنی 13 آبان یا 4 نومبر کے دن کو عالمی سامراج کے خلاف قومی دن قرار دیا جائے. سب سے آخری اور اہم ترین مناسبت جو اس حوالے سے وہ ہمیں نظر آتی ہے وہ امریکی سفارت خانے یا اس جاسوسی کے اڈے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار طلبہ کی جانب سے کیا جانے والا قبضہ ہے. اس کی ذرا اصل وجوہات پر روشنی ڈالیں اور کہ کون سی وہ اہم ترین وجوہات تھیں جو اس بات کا باعث بنی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار طلبہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ امریکی سفارت خانے پر قبضہ کریں، کیونکہ بہرحال سفارت خانوں پر اس سے قبل کہیں بھی قبضہ اس طرح سے نہیں کیا گیا، اور وہ کیا چیزیں دستاویزات ہاتھ لگی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ امریکی سفارت خانہ نہیں بلکہ اسلامی انقلاب کے خلاف ایک جاسوسی کا مرکز بن چکا تھا.
ہم انہیں کے اشارے شو
جیسا کہ ہم نے بتایا طالبہ کی پوری کوشش یہ تھی کہ ایران کے عوام کے اعتراض کو پوری دنیا تک پہنچائیں کہ امریکہ ایران کے معاملات میں مداخلت کر شاہ کو امریکہ اپنے یہاں لے گیا اور پھر وہ ایران میں انخلا مخلائف عناصر کی امریکہ جو مدد کر رہا تھا اس پر اعتراض کر رہے تھے. لیکن جب طالبہ سفارت خانے کے اندر یا جاسوسی کرنے داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں اتنی دستاویزات اتنے ثبوت و شواہد ہیں کہ کس طرح سے امریکہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے اور اسلامی جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور یہی چیزیں اس بات کا باعث بنی کہ اس سے پہلے جو طلبہ صرف اعتراض کر رہے تھے اور جب انہوں نے یہ سب دستاویزات دیکھیں تو پھر اس کے بعد ان کے جوش و جذبے میں اور اضافہ ہو گیا اور پھر عوام نے براہ راست طور پر جم کر کھل کر اسلامی انقلاب کی حمایت اور بڑھا دی اور اس کو دل و جان سے اس کی حفاظت شروع کر دی. اور پھر انقلابی طلبہ نے اس اڈے کے گرد ایک طرح سے ڈیرہ ڈال دیا اور ایران کے عوام نے ان انقلابی طلبہ کی بھرپور حمایت بھی کی. اور اس سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حمایت کی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل تھی. اس پورے عرصے میں جب طلبہ نے امریکی اہلکاروں کو یرغمال بنا رکھا تھا تو امریکیوں نے کوشش کی کہ یہاں پہ ایک بغاوت کرائیں اور خاص طور پر ایران پر امریکیوں نے فوجی کاروائی کا بھی منصوبہ بنا لیا. اور سب جانتے ہیں کہ صحرا طبس میں کس طرح سے امریکی فوجی اترے تھے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اور دیگر فوجی آلات کے ذریعے وہ ایران پر حملہ کرنا چاہیں لیکن ان کا حملہ ناکام ہو گیا. لیکن چونکہ اسلامی نظام کی رافت اور مہربانی کا تقاضا یہ تھا کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ اسلام ایک دین رحمت اور مہربانی ہے تو انہوں نے اسلامی نظام کے حکام نے 444 دنوں کے بعد ان امریکی یرغمالیوں کے جو کہ جاسوس تھے مذاکرات کی بنیاد پر جو ایران امریکہ کے درمیان ہوئے جو الجزائر میں ہو رہے تھے اور اتفاق رائے جو ہوا اس کی بنیاد پر رہا کر دیا اس شرط کے ساتھ کہ امریکی اب ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. لیکن اس واقعے کے بعد اور یرغمالیوں جاسوسوں کو آزاد کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکیوں کی جو دشمنی تھی اسلامی انقلاب سے وہ جاری رہی اور آج بھی جاری ہے. انہوں نے ایران کے خلاف صدام کو جنگ کے لیے اکسایا اور اس کی حمایت کی اور حتیٰ جنگ کے آخری دنوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مسافر طیارے کو جو بندر عباس سے دبئی جا رہا تھا اور ایران کے آئل ٹرمینل پر حملہ کر کے براہ راست امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں کود پڑا. اور یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ایران نے اپنے معاہدے اور سمجھوتے کی خلاف ورزی کی اور یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کی دشمنی جاری رہی.
امریکہ نے اس بات پر اتفاق کیا جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ معاہدہ الجزائر میں اور اس کے تحت کہ امریکہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. اس کی چند ایک مثالیں آپ نے پیش کی, ایک تو کہ صدام کو اس نے اکسایا, دوسرے ایران کے مسافر بردار طیارے کو نشانہ بنایا گیا اور تیسرے ایران کے جو آئل ٹینکرز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. ان ساری باتوں کے باوجود امریکہ اپنے مقاصد میں ایران کے خلاف کس حد تک کامیاب رہا یا کس حد تک اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کی ناکامی کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟
چند محور رو میشه رو ناکامی
اس سلسلے میں امریکہ کی ناکامی کے بارے میں کئی باتیں کہیں جا سکتی ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ ہاں امریکہ جو اسلامی انقلاب کو ناکام نہیں بنا سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ جاسوسی اڈے پر قبضے کے بعد شاہی صدام کی حکومت کے لیے امریکہ کی حمایت اور زیادہ ہو گئی تھی، خاص طور پر جنگ کے دوران، یعنی حتیٰ اس نے کیمیاوی ہتھیار بھی صدام کو فراہم کیے اور کیمیاوی ہتھیاروں کی پیداوار میں مدد کی، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کہ امریکہ براہ راست ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ تمام تر جو صورتحال تھی، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں بھی عائد کر دی، اور امریکہ یہ سمجھا تھا کہ اقتصادی پابندیاں عائد کر کے اور جنگ کا بوجھ مسلط کر کے اسلامی نظام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے، لیکن امریکیوں کے تصور کے برخلاف ایران کا اسلامی نظام پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا کہ ہم آزاد ہیں، اور اسلامی انقلاب کے افکار و نظریات پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اس کے اثرات آپ تحریک فلسطین میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی انقلاب نے جو پیغام دیا تھا، یہ اسلامی انقلاب کے اثرات کا ہی نتیجہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ اسلامی انقلاب سے پہلے عرب یا فلسطین صحیح حکومت کے ساتھ پانچ جنگ میں شکست کھا چکے تھے، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اور اسلامی انقلاب کے پیغام کی ترویج کے بعد جو عربوں کو شکست ہو رہی تھی اب یا فلسطینیوں کو، وہ اب ان کی کامیابی میں تبدیل ہونے لگی۔ آپ دیکھیں کہ 33 روزہ جنگ جو لبنان پر مسلط کی گئی، یا 22 روزہ غزہ پر جو جنگ مسلط کی گئی، ان دونوں میں جو ہے وہ صہیونی حکومت کو شکست ہوئی اور لبنانیوں اور فلسطینیوں کو فتح نصیب ہوئی، یہ اسلامی انقلاب کے اثرات کا نتیجہ تھا، اور یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ امریکی نہ صرف یہ کہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ناکام نہیں بنا سکے بلکہ وہ شکست ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی جو دوسری کوشش تھی وہ یہ کہ ایران پر اقتصادی پابندی عائد کر کے ایران کو ایک کمزور ملک میں تبدیل کر دیں، ایک پسماندہ ملک میں تبدیل کر دیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام طرح اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران کے سائنسدانوں اور جوانوں نے پچھلے برسوں میں جو محنت اور کوشش کی، اس کے پیش نظر ایران علاقے اور پوری دنیا کی ایک طاقت میں تبدیل ہو رہا ہے، اور ایران کے سائنسدانوں اور صنعت کاروں نے جم کر امریکہ کی ان پابندیوں کا سامنا کیا۔ اور تیسری بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے وہ یہ کہ اسلامی انقلاب کا جو اثر ہے اور وہ جو دوری دنیا میں پھیلا ہے، امریکیوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ایران پر جو انہوں نے پابندیاں عائد کی، ایران کے عوام نے جس طرح سے استقامت اور پائیمردی کا مظاہرہ کیا، اس سے ایران علاقے میں ایک سب سے بڑی قوت کے طور پر ابھرا، اور امریکہ کی اسٹریٹجی اور اس کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ آج آپ دیکھیں جو حالات نے جو تبدیلی ہے، یہ پوری صورتحال میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ ایران ہے، نہ کہ امریکہ۔ اسلامی ایران نے امریکیوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود پوری قوت کے ساتھ علاقے میں ڈٹا ہوا ہے۔
عالمی سامراج کے خلاف تحریک میں ایران انقلاب اسلامی کے بعد سے پیش رہا ہے، اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بارہا بیانات میں، تقاریر میں اس بات کی جانب اشارہ کیا اور اس کو ضروری قرار دیا، ایک سامراج کو پہچانا جائے کہ سامراج ہے کون اور پھر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے ابھی قوم کے دورے میں بھی اس جانب اشارہ کیا، اور قوم کو اور پوری دنیا کو بصیرت اور آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا کہ وہ اپنے دشمنوں کو پہچانیں اور کیا اقدامات اور اپنی توانائیوں کو پہچانیں۔ قائد انقلاب اسلامی کا عالمی سامراج کے خلاف جو موجودہ دور کے اندر جو تحریک کس طرح سے چلائی جانی چاہیے، ان کا نظریہ کیا ہے، آپ کے ارشادات کیا ہیں، اور جو گزشتہ دنوں آپ نے خطاب کیا ہے، یعنی گزشتہ روز جو طلبا کے اجتماع سے قائد انقلاب اسلامی نے خطاب کیا، اس کے اہم نکات اس حوالے سے کیا تھے؟
وقتی کہ امریکائی ہو در
جب امریکی جنگ میں ناکام رہے اور اقتصادی پابندیاں عائد کرنے میں ناکام رہے، تو انہوں نے پھر ایران کے جو نقاط قوت تھے اس کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ اسلامی انقلاب کی جو تین قوت نقاط ہیں، ایک ان میں سے ایک یہ ایران کا ایران کے عوام کا ایمان و اعتقاد ہے. دوسرا نقطہ اسلامی انقلاب کی قیادت, خواہ وہ امام خمینی کی قیادت ہو یا حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنے کی, اور تیسرا نقطہ ایرانی عوام کا اتحاد. ان تینوں کو انہوں نے نقطہ بنا, ان تینوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. جب امریکی جنگ میں ناکام رہے اور اقتصادی پابندیوں میں ناکام رہے, تو اب انہوں نے کوشش کی امریکوں نے کہ ان تینوں چیزوں کو نشانہ بنا جائے, ان کو کمزور کیا جائے, ایران کے عوام کے ایمان کو نشانہ بنائیں, رہبری کو نشانہ بنائیں. پہلے نقطے جیسا کہا کہ ایران کے عوام کے دینی عقائد اور ایمان تھے. جنگ میں ناکام ہونے کے بعد امریکہ نے اور گزشتہ 30 برسوں کے دوران امریکیوں نے کوشش کی کہ ایرانی عوام کے دینی اعتقادات اور ایمان کو کمزور کریں. اس کے لیے انہوں نے ثقافتی الغار کا سہارا لیا, انہوں نے مفسد فلموں کو ایران میں بھیجنے کی کوشش کی, ایران میں دینی اقدار پر حملہ کرنے کی کوشش کی, یا عالمی سطح پر انہوں نے پیغمبر اسلام اور قرآن کی شان میں اہانت کر کے یہ تمام تر ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا, اس لیے کہ ایران کے عوام کے ایمان اور دینی اعتقادات کو کمزور کر سکیں. دوسرا نقطہ جو تھا امریکیوں کا وہ یہ کہ ولایت اور رہبری کو نشانہ بنا. اسلامی انقلاب نے دنیا والوں کو ایک نیا پیغام دیا تھا, یعنی وہ دینی نظام کی تشکیل اور رہبری کی محوریت میں رہبری کی قیادت, حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایتیں, حضرت آیت اللہ علیہ خامنے کی ہدایتیں, پوری تاریخ کے اسلامی انقلاب کی تاریخ کے دوران اس انقلاب اور نظام کی حفاظت ولایت اور قیادت نے کی. ان لوگوں نے کوشش کی, امریکیوں نے کی, حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ان کی شبیہ کو یا رہبر انقلاب اسلامی کی تصویر اور شبیہ کو مس کر کے پیش کریں, اور آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں بھی انہوں نے یہ حرکتیں کی. اور تیسری بات اور تیسرا نقطہ تھا وہ یہ کہ انہوں نے یعنی امریکیوں نے ایرانی عوام کے اتحاد کو نشانہ بنایا, کیونکہ ایرانی عوام کے اتحاد نے اسلامی انقلاب کی پاسداری میں اہم کردار ادا کیا ہے. گزشتہ برسوں کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے عوام کے اتحاد کو نقصان پہنچائیں. گزشتہ برس صدارتی انتخابات کے بعد ہم نے دیکھا کہ دشمنوں کی پوری کوشش یہی رہی کہ ایرانی عوام کے اتحاد کو نشانہ بنائیں اور اس کو نقصان پہنچائیں اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیں. جب ایران کے اندر معمولی سی کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے تو امریکی صدر باراک اوباما اس گروہ کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں مٹھی بھر جو آشوب پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے. اسی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمنوں نے ان تینوں نقطوں کو نشانہ بنایا, خاص طور پر ایران کے عوام کے درمیان اختلاف پیدا کرنے پر اپنی ساری کوششیں انہوں نے مرکوز کر دی, اور انہوں نے سافٹ وار کا سہارا لیا, چونکہ وہ اس سے پہلے وہ اقتصادی پابندیوں میں ناکام ہو چکا.
آپ نے امریکہ کی اسٹریٹجی کی جانب اشارہ کیا اور اس حوالے سے بتایا کہ امریکہ نے اب تک کون کون سے اقدامات جو ہیں وہ انقلاب اسلامی کے خلاف کیے اور اس کے پس پردہ کیا مقاصد جو ہیں وہ کار فرما تھے. ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ نے ایران کی حکومت کے خلاف سازشیں کی جب سفارت خانہ یہاں پر موجود تھا, اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی امریکہ جو ہے وہ ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے بھی اس کا ہاتھ رہا, شاہ کی حمایت بھی وہ کرتا رہا, لیکن موجودہ صورتحال میں اب جو سامنے آ رہی ہے اب ایران ایک طاقتور ملک بن کر جو ہے وہ سامنے آیا ہے, تو اب ایسے دور کے اندر یہ سامراج کے خلاف قومی دن کی اہمیت ایرانی عوام کے لیے کتنی ہے, کیوں اب اس دن کو منایا جانا چاہیے؟
خب امریکیوں نے اپنے
مفادات کو مختلف امور میں دیکھا. سامراجی جو نظام ہیں وہ اس طرح سے کوشش کرتے ہیں اپنے مفادات کا حاصل کریں کہ ملکوں کے جو قدرتی ذخائر ان پر قبضہ کریں، وہاں کی افرادی قوت کو زائل کریں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی اس بات کا باعث بنی کہ سامراجی نظام کا پیر اکھاڑ دیں۔ اسلامی انقلاب کے پیغام نے سامراج کی سپر طاقت کو جو ہے وہ زائل کر کے رکھ دیا تھا۔ صہیونی حکومت کے لیے امریکی حمایت آپ دیکھیں کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود صہیونی حکومت اپنے مقاصد میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ آپ علاقے کی حکومتیں دیکھیں، سب کمزور ہو چکی ہیں، اگرچہ امریکہ ان کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ سب اسلامی انقلاب کے اثرات ہیں۔ آپ دیکھیں، دو ہفتے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جب لبنان کے دورے پہ گئے تھے تو وہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ امریکیوں کی سرمایہ کاریوں کے باوجود، لبنان میں امریکیوں کے ذریعے اختلافات اور پھوٹ ڈالنے کی کوششوں کے باوجود، جب ایران کے صدر وہاں جاتے ہیں تو لبنان کی پوری قوم ایران کے صدر کا استقبال کرتی ہے۔ یہ اسلامی انقلاب کے اثرات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی انقلاب منزل معراج و کمال تک پہنچ رہا ہے، اور جو سامراجی قوتیں ہیں، جو امریکی جو عزائم ہے، اس کا جو قدم ہے وہ کھڑا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی سیاست ناکام ہو رہی ہے۔ خود امریکہ اپنی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے خود اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس بات ہوتا ہے کہ امریکی عوام امریکی اقتصادی پالیسیوں سے نالا اور ناراض ہے، اور امریکہ آج اسلامی انقلاب کے مقابلے میں ناکام ہو چکا ہے، اور اسلامی انقلاب کے اثرات، اس کے پیغامات پوری دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ ہم کو بنیادی نقطے پر توجہ کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ تحریک اور یہ اقدام، اس کی کچھ قیمتیں بھی ہمیں ادا کرنا پڑیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ادا کی ہے، جیسا کہ آج بھی ہے، ہمارے خلاف پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی پابندیوں سے ایران گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو جائے گا، لیکن آج ایران اپنے پیروں پر پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ امریکہ اپنی پالیسیوں میں ناکام ہو چکا۔ یہ ایران کے اسلامی انقلاب کا پیغام۔ اسلامی انقلاب نے 1979 میں جو پیغام دیا تھا وہ اس وقت سے لے کر اب تک جاری ہے، اور اس کے اثرات روز بروز پھیلتے جا رہے ہیں، اس کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے، اور اسلامی انقلاب کا پیغام ایک واضح اور روشن پیغام ہے، اور روز بروز دنیا بھر کے لوگ، دنیا بھر کے مسلمان اسلامی انقلاب کے پیغام کو کھلے ہاتھوں سے اپنے آغوش میں لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران کسی بھی ملک نے ہماری حمایت نہیں کی، حتیٰ ان لوگوں نے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے تو انہوں نے بھی معاہدے توڑ دیے، وہ یہ سمجھ جاتے کہ ایران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ ایران پوری عظمت و شوکت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، اور اس نے اس بحران کا بھی مقابلہ کیا، قابو کیا جو دشمن ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اقتصادی پابندیوں کا بھی ایران نے مقابلہ کیا، اور اس کے مقابلے میں اور ہم نے بہت سے اہم کامیابیاں اور ثمرات حاصل کیے علمی اور سائنسی میدان میں۔ ہم نے امید سیٹلائٹ بھیجا فضا میں، ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم نے ترقی کی، بایو ٹیکنالوجی میں ہم نے بہت سی ترقی و پیش رفت کی۔ یہ سب چیزیں اسلامی انقلاب کے اقدار کی کامیابی ہے۔ اسلامی انقلاب آج پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل اور مثال و نمونے میں تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ایرانی عوام کی استقامت اور پائمردی کا نتیجہ ہے جو وہ سامراج کے مقابلے میں کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ رہبری اور قیادت اور ولایت کی اتباع اور پیروی کا ہی نتیجہ ہے۔
جی نجاری صاحب، ہمارے پاس چونکہ وقت اب 2 منٹ کا رہ گیا ہے، اور اس 2 منٹ میں مختصر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ کی اب جو اسٹریٹجی ہے ایران کے خلاف، آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ امریکہ کیا چاہتا ہے اب ایران کے خلاف، کیا اقدامات کرنا چاہتا ہے؟
امریکہ کا سیاست اصلیش بر شکست و
اس کی اصلی پالیسی جو ہے وہ یہ کہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے، لیکن وہ ابھی تک ناکام رہا ہے اور یہ گزشتہ 30 سال کے تجربے سے بات ثابت ہے. اس وقت امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو اپنے مقابلے میں جھکا دے. جب نظام کو نہیں گرا سکا تو اب ایران کو جھکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ایران امریکہ کی شرطوں کو قبول کر لے گا تو گویا امریکہ کے سامنے ایران جھک گیا، اور پوری دنیا کے سامنے جو ایران کا وقار ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جب امریکہ کے سامنے ایران جھک جائے تو وقار ختم ہو جائے گا. امریکہ کی یہی کوشش اور یہی خواہش ہے، اور امریکہ اسی نقطے پر اپنی پوری اسٹریٹجی مرکوز کیے ہوئے ہے، اور اس وقت وہ سافٹ وار اور نرم جنگ کا سہارا لے رہا ہے، لیکن اس کا یہ تصور باطل ہے اور اس میں وہ ناکام رہا ہے.
حاجی نجاری صاحب، اس گفتگو کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.